الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحوه. اگلی مجلس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی نیا لباس زیب تن فرماتے تھے تو اس کا نام لیتے تھے، امامہ ہے تو فرماتے تھے حاضی امامتن، کرتا ہے تو آدھی قمیص، لنگی ہے آدھی ازار، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم لک الحمد کما کسوتنی، کہ اللہ تو نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا پہنایا اس پر تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، اور اس لباس کی بھلائی اور جن مقاصد خیر کے لیے بنایا گیا ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس لباس کے شر اور جن برے مقاصد میں یہ استعمال ہو سکتا ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. آج جو سند بیان کی اس میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ باب چل رہا ہے، یہ عنوان بیان چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کا. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. يا حضرت انس رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ پسند منقش یمنی چادر ہوا کرتی تھی. حبرہ یمن کے اندر جو ہے نقشی دار اور داری دار، داری دار یعنی جس میں سبز رنگ کی داری ہوتی تھی، لیٹی جس کو کہتے ہیں، لائن والی، ایک سفید حصہ کچھ اور دوسری لائن جو ہے وہ سبز رنگ کی، ایسی داری دار جو ہے سبز چادر جو یمن کی بنی ہوئی سوتی یا وہ جو ہے وہ کتان کی ہوتی تھی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ سبز لباس جنتیوں کا لباس بتایا گیا ہے، اور چونکہ اس چادر میں وہ نرمی بھی ہوتی تھی، بناوٹ بھی اس کی عمدہ ہوا کرتی تھی، اور سوتی ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لیے بہت زیادہ موزوں اور مناسب ہوتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ بہرحال یہاں اس سے معلوم ہوا کہ یہ یمن کی نقشیدہ اور سوتی سبز رنگ کی یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں پسندیدہ تھی۔ شروع باب میں ایک روایت گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا پسند تھا، بظاہر ان دونوں روایتوں میں ایک تعارض سا معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرتا زیادہ پسند تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چادر زیادہ پسند تھی، تو دونوں روایتوں کو تطبیق دی گئی، جوڑا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں وہ بھی پسند یہ بھی پسند، کوئی اس میں کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑوں میں تو آپ کو کرتا پسند تھا، اور اوڑھنے کے کپڑوں میں یہ یمنی منقش چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ لباس کے اقسام میں تو جو ہے وہ کرتا پسند تھا، اور الوان یعنی جو کپڑے کی جو ذات ہوتی ہے، جیسے بھائی کوئی آدمی ہے وہ پہننے میں اس کو کرتا پسند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے کی جو قسم ہے اس میں اس کو سوتی پسند ہے، ٹیریکاٹ پسند ہے، یوں بولتے ہیں، تو دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ تو الوان کے اعتبار سے جو ہے وہ یمنی سبز رنگ کی چادر پسند تھی، اور جو تراش اور خراش کے اعتبار سے، کٹنگ کے اعتبار سے کرتا پسند تھا دونوں۔ بہرحال یہاں اسی اس روایت کو لائے ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن اور ابی جحیفۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء کانی انظر الی بریق ساقیہ وقال سفیان وراها حبرۃ۔ یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک کے اوپر سرخ جوڑا تھا۔ یہ قصہ حجت الوداع کا ہے، حجت الوداع کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں کانی انظر الی بریق ساقیہ، یعنی وہ منظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دیکھا تھا آج تک میری نگاہوں میں ایسا تازہ ہے، گویا اب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا۔ وہ جوڑا جو آپ نے پہنا تھا سرخا، تو وہ آپ نصف ساق تک کا تھا، تو پنڈلیاں نظر آتی تھی اور پنڈلیوں کی چمک، وہ بھی گویا وہ منظر وہ سین میری نگاہوں کے سامنے۔ بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ مدت گزر جاتی ہے اس کے باوجود آدمی کی نگاہوں میں وہ تازہ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا، گویا آج بھی میں آپ کی پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، آدھی پنڈلیوں تک کا تھا۔ قال سفیان، حضرت سفیان بن عیینہ جو اس روایت کے نقل کرنے والوں میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں وراہا حبرتا، یہ جو سرخ جوڑا انہوں نے کہا وہ خالص سرخ نہیں تھا، یہ اس لیے ان کو کہنا پڑا کہ حدیث پاک میں خالص سرخ لباس کی مردوں کے لیے ممانعت آئی ہے۔ ویسے اس کا حکم بتلانے کے سلسلے میں فقہا میں اختلاف ہے، احناف کے یہاں راجح قول یہ ہے کہ مرد کے لیے فتوے کے اعتبار سے تو یہ خالص سرخ بھی پہننا جائز بتایا گیا ہے، لیکن تقویٰ کی روح سے خلاف کیا اولا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال خالص سرخ کی مرد کے لیے ممانعت آئی، اور یہاں صحابی یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، اس لیے اس روایت کے راویوں میں حضرت سفیان بن عیینہ جو بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ جوڑا جو تھا وہ خالص سرخا نہیں تھا, یمن کی دھاری دار چادر تھی, یعنی اس میں لیٹیاں لائننگ سرخ تھی اور نہ اندر گویا وہ سرخ اور سفید مخلوط تھا, اور اس میں کوئی کراہت نہیں, اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ یمن کی سوتی چادر جیسے ابھی سبز آئی, یہ سرخ رنگ کی بھی اسی طرح دھاری دار ہوا کرتی تھی عمدہ قسم کی. اسی جوڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ملبوس دیکھا. حدثنا علی بن خشرم قال اخبرنا عیسى بن یونس عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احدا من الناس احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت جمتہ لتضرب قریبا من منکبیہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے شروع باب میں, کہ میں نے سرخ جوڑے میں ملبوس کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. اے کوئی سرخ جوڑا پہنے ہوا ہے آدمی حضور سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا. اور آپ کے یہ جو پنکھے تھے بال وہ مونڈوں تک آتے تھے, اتنے لمبے تھے. بہرحال یہاں تو آپ کا وہ لباس سرخ دھاری والی چادر والا تھا, اس لیے اس روایت کو پیش کیا ہے, ورنہ پہلے آ چکی ہے. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا عبید اللہ بن ایاد عن ابی رمثة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اخضران. حضرت ابو رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ایسی حالت میں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر دو سبز رنگ کی چادریں تھیں, بس یہ آپ سبز لباس پہنے ہوئے تھے, زیب تن کیے ہوئے تھے, اس لیے اس روایت کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے. حدثنا عبد بن حمیدی قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد اللہ بن حسان الانبری عن جدتیہ دحیبۃ وصفیۃ بنت علیبۃ عن قیلۃ بنت مخرمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اسمال ملیتین کانتا بزعفران قد وقد نفذت وفی الحدیث قصۃ طویلۃ. یہ جو ہے عبداللہ بن حسان انبری اپنی دونوں جدہ, ایک تو ان کی نانی ہوتی ہیں ایک ان کی دادی ہوتی ہیں, دونوں بہنیں ہیں, اور علیبا کی بیٹیاں, ان سے یہ نقل کرتے ہیں. اور یہ دونوں عورتیں اس روایت کو نقل کرتی ہیں حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو صحابیاں ہیں. حضرت قیلہ بنت مخرمہ جو ہیں انہوں نے ان دونوں کی پرورش کی تھی, اور یہ قیلہ جو ہیں ان دونوں کی, ان دونوں عورتوں کے ابا کی نانی ہوتی ہیں. یہ نانی کے ہاں ان دونوں نے پرورش پائی تھی, اپنی نانی سے جو صحابیاں ہیں ان سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت قیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ایسی حالت میں کہ آپ کے مبارک جسم پر دو پرانی چادریں تھیں. اسمال سملوں کی جمع ہے, سملہ پرانی چادر کو کہتے ہیں جو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے گس گئی ہو, اور ملیا یا ملاتن کو کہتے ہیں چادر اوپر جو پہنی جاتی ہے. تو دو پرانی چادریں آپ کے جسم مبارک کے اوپر تھی جو زعفران سے رنگی ہوئی تھی, لیکن زعفران کا اثر اس پر باقی نہیں رہا تھا. یہ اس لیے کہا کہ زعفران سے رنگے ہوئے لباس کو پہننے سے مردوں کو ممانعت کی گئی ہے, لیکن یہاں آپ نے جو چادریں پہن رکھی تھی کیونکہ اس پر زعفران کا اثر باقی نہیں رہا تھا, اس لیے پھر وہ ممانعت نہیں رہی, اس کی اجازت ہے اسے. بہرحال یہاں تو اسی لیے لائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لباس کا تذکرہ کیا گیا. اب دیکھیے اگلی روایت میں عمدہ قسم کی چادر بھی آئی, یہاں جو ہے ایک گسی پیٹی چادر کا بھی تذکرہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس کے معاملے میں کوئی اہتمام نہیں, جو اللہ تعالی نے میسر فرما دیا اس کو آپ استعمال فرماتے ہیں. کبھی تو عمدہ لباس بھی آپ نے زیب تن فرمایا ہے. ایک مرتبہ ایک لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 اونٹ دے کر خریدا اور وہ آپ نے زیب تن فرمایا, اور یہ معمولی لباس بھی اصل جو ہے اگر لباس پہن کر عمدہ لباس پہن کر آدمی کے طبیعت میں کوئی فخر اور غرور پیدا نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ نے اگر دی ہے نعمت تو پہن سکتا ہے. اور اگر عمدہ لباس پہن کر طبیعت کے اندر اگر غرور آتا ہے, کبر آتا ہے, اسے عمدہ لباس کی وجہ سے آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, تو پھر ایسا لباس اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. یہی حال معمولی لباس کا بھی ہے. بعض لوگ معمولی لباس پہن کر بھی اپنی توازو کا جو ہے شو کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی. بہرحال کوئی بھی شکل جو ہو شریعت کے ہدایات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. معمولی لباس ہو اگر اس کے اندر آدمی واقعتاً توازو کی وجہ سے خاکساری کی وجہ سے اس معمولی لباس کو زیب تن کرتا ہے تو پسندیدہ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال یہاں حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو پرانی چادریں پہنے ہوئے دیکھا اور ان کو زعفران سے رنگی ہوئی تھی اور زعفران کا رنگ اڑا ہوا تھا. اب یہاں راوی یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے. قصہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے, آگے بھی اس کا تذکرہ اس کی طرف اشارہ آئے گا, کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب یہ وہاں موجود تھی یہ قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم یا رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر یہ کہتی ہے حضرت قیلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لباس معمولی چادریں پہنے ہوئے بہت غریبانہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے. قرفصا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لے اور ہاتھ سے حلقہ بنا لے, تو گویا بڑی عاجزانہ اور غریبانہ نشست تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کو دیکھ کر حضرت قیلہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا اور میں کانپنے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول یہ بیچاری کانپ رہی ہے, یہ فرمایا یہ غریبڑی مسکینہ جو ہے وہ کانپ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا سکون رکھو, تو آپ کے اتنا فرمانے سے بس میرا خوف دور ہو گیا اور میری جسم کے اوپر جو لرزہ اور کپ کپی تھی وہ بند ہو گئی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم خثيمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید لباس کو لازم پکڑو. دیکھیں یہاں حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں, حالانکہ یہ پوری کتاب جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بیان کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے, تو حضور کیا پہنتے تھے آپ کا عمل کیا تھا وہ آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید لباس کی ترغیب دینا یہ خود دلیل اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس استعمال فرمایا. بہرحال یہاں حضور فرماتے ہیں کہ سفید لباس کو لازم پکڑو, تم میں جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی سفید پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید ہی کپڑوں میں کفن دیا کرو. فإنها من خیر ثیابکم, اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے, گویا سفید کپڑا جو ہے وہ بہترین لباس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفروا فيها موتاكم. یہ بھی قولی روایت ہے, آپ کا ارشاد نقل کیا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو, کیوں؟ فإنها أطهر وأطيب, وہ پاک بھی ہے اور عمدہ صاف بھی ہے. پاک صاف اس لیے کہا کہ رنگین کے مقابلے میں سفید لباس جو ہوتا ہے وہ میل کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے, اور اس میں ذرا سا بھی میل لگ جاوے تو وہ بالکل نمایاں نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے آدمی اس کو دھونے پر مجبور ہوتا ہے. جبکہ رنگین لباس میں تھوڑا بہت میل ہو تو پتہ چلتا نہیں ہے اور آدمی اس کے دھونے کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سفید لباس پر میل نظر آنے کی وجہ سے وہ بار بار دھویا جاتا ہے. تو بار بار دھویا جائے گا تو پاک بھی ہوگا اور صاف بھی ہوگا رنگین کے مقابلے میں. وَكَفِّرُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, اور اسی سفید لباس میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو. کفن ویسے تو رنگین بھی دیا جا سکتا ہے لیکن سفید کفن کو مستحب قرار دیا گیا ہے. حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدۃ قال اخبرنا ابی عن مسلم بن شعبۃ عن صفیۃ بنت شعبۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ وعلیہ مرت شعر اسود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے باہر تشریف لائے, حالیہ کہ آپ کے بدن مبارک کے اوپر کالے بالوں کی چادر تھی لونگی, وہ کالی کملی. تو بہرحال یہ کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر آپ زیب تن کیے ہوئے تھے, یہ بھی چونکہ آپ کا ایک لباس تھا اس لیے اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا یونس بن ابی اسحاق عن الشعبی عن عروۃ بن المغیرۃ بن شعبۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ القمین. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روم کا بنا ہوا ایک جبہ جو ہے جو تنگ آستین والا تھا زیب تن فرمایا. یہ اصل تو بعضی روایتوں میں آتا ہے شام کا بنا ہوا, چونکہ اس زمانے میں شام کا ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومیوں کے ماتحت تھا, اس لیے اس شامی بھی کہا جا سکتا تھا اور رومی بھی کہا جا سکتا تھا. بہرحال یہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا تھا, کبھی سفر میں سفر کی ضرورت کے پیش نظر آدمی کو اپنے لباس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے. جیسے عام طور پر ایک آدمی ہے کہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے تو سفید لباس استعمال کرتا ہے, لیکن سفر کی ضرورت کی وجہ سے وہ رنگین بھی استعمال کرتا ہے. یہی حال بعض اور ضرورتیں, کچھ عام طور پر ایسا لباس جن میں زیادہ جیبیں نہیں ہوتی سفر میں کچھ زیادہ جیب والا استعمال کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سفر کی ضرورت کے پیش نظر اگر لباس میں کوئی خاص تبدیلی کر لی جائے اس کی وضاحت کے اندر اس سفری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رومی جبہ زیب تن فرمایا تھا جس کی آستی تنگ تھی. اسی لیے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضرت مغیرہ حضور کے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی لے کر کے وضو کرانے کے لیے پہنچے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے, منہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو آستین کا ہاتھ تو کوہنیوں تک دھوئے جائیں گے, آستین چڑھائی لیکن تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر تک چڑھی نہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہاتھ نکال کر کے دونوں ہاتھوں کو دھویا. تو بہرحال یہ ایک تو یہ تبوک کا جو سفر ہوا تھا غزوہ تبوک کا, اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا. اور دوسری اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ کفار کے بنے ہوئے کفار کے ملک میں بنے ہوئے کپڑے اس کو اثر نو دھوئے بغیر بھی استعمال کیے جا سکتے. جیسے چائنیز کپڑے آتے ہیں میڈ ان چائنا, وہاں کو مسلمان جو بنا کر دیتے ہیں, مسلمان تو ہے نہیں لیکن اب وہاں کا نیا کپڑا آیا پیک, تو آپ اس کو کھول کر کے استعمال کرنا چاہیں, دھونا کوئی ضروری نہیں ہے جب تک کہ اس کی ناپاکی کا یقین نہ ہو. کسی وجہ سے اگر مثلاً وہ اس پر ناپاکی گری تو دھونا چاہیے, ورنہ محض اس بنیاد پر کہ بھائی وہ کافروں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اس لیے جب تک کہ دھو نہ لیا جائے وہاں تک پہننا نہیں چاہیے, یہ بات تھی درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے بھی استعمال فرمایا. مسجد میں اے سی لگانا کیسا لگا سکتے ہیں, اے سی کیا اشکال پیش آیا ابھی اتنے سالوں کے بعد پنکھے لگائے جاتے ہیں, اے سی بھی لگائے. ربیع الاول میں بہت سے مقامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دکھائے جاتے ہیں, اس کی کیا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے تھے تو وہ حضرات صحابہ کے درمیان تقسیم فرمائے ہیں. اگر سند صحیح کے ساتھ کسی کے پاس ہے تو اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا کھا کر انگلیاں چاٹنا سنت ہے یا نہ سنت ہے؟ تین انگلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے, چاٹنے میں پہلے درمیانی پھر یہ پھر انگوٹھا, اس طرح آپ چاٹا کرتے تھے. بھوکے سے قرض وصول کرنا اطلاع دیے بغیر کیسا کر سکتے ہیں؟ جب وہ قرض ادا نہیں کرتا اپنے وعدے کے مطابق تو اس کو اور جس طرح بھی قبضہ ہو سکے اس کی جیب میں سے بھی کھینچ کر بھی لے سکتے ہیں. اس میں دھوکا تو وہ دے رہا ہے نہیں ادا کرتا, یہ کہاں بیچارہ, یہ تو اپنا حق وصول کر رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا قرضہ کا مطلب یہ کہ آپ نے نقد رقم کسی کو دیے, اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی مال بیچا ہے ادھار. تو مال ادھار اگر بیچا ہے تو اس صورت میں جو وعدہ کیا ہے, یعنی مال جب 2 مہینے کے بعد ادا کروں گا تو 2 مہینے سے پہلے آپ لے سکتے نہیں. ہاں 2 مہینے پورے ہو گئے اور وہ نہیں دیتا تو وہاں بھی اس شکل سے لیا جاتا. اور قرض یعنی نقد رقم جو کسی کو دی جاتی ہے تو بھلے اس میں آپ نے یوں کہا ہے اس نے وعدہ کیا 2 مہینے بعد ادا کروں گا, تو آپ کو چاہیے کہ 2 مہینے بعد, لیکن آپ اس کل بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں, اس میں نہیں مانگ سکتے. کوئی مال بیچا ہو اور کل مانگیں گے تو جائیں, اگر 2 مہینے کا وعدہ اس سے پہلے وہ نہ کہہ سکتا ہے. ہمارے گھر میں کھٹمل بہت ہو گئے ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ حفاظت میں. میت نہ گھرے کھاواڑوں کیوں سے گھرمان میت تھی ہوئے تو نزدیک نہ سمجھو نہ گھر میں ہوئے. کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کی وجہ سے گھر والے اس میت میں مشغول ہوتے ہیں, تو اس دن کا کھانا ایک یا 2 وقت کا قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو کھلائیں, بلکہ لا کر دیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں. غم کی وجہ سے وہ کبھی کھاتا نہیں ہے, اس لیے کیا اس سے زیادہ نہیں. اللہ سب کو خیر کے فیصلے پر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقے جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے اللہ ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزیوں میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی، اللہ اس سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ جن کے گھروں میں اولادیں بغیر نکاح کے ہیں، نکاح کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.